ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه باب کا عنوان قائم کیا تھا میانہ روی اور عمل پر مداومت. اسی سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کر رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کانا حب العمل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی یدوم علیہ صاحبہ, کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل وہ ہوا کرتا تھا جس پر عمل کرنے والا مداومت کرے, یعنی پابندی کرے, ہمیشہ اس کام کو کرتا رہے. یہ نہیں کہ جوش میں آ کر دو چار روز تو تھوک کیا اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیا, نہیں. ہر وہ عمل جو شروع کرنے کے بعد اس کے اوپر پابندی ہو اور اس کو چھوڑا نہ جائے, ایسا عمل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا. مداومت جس کے اوپر ہو, چاہے تھوڑا ہو. حدثنا آدم قال حدثني ابن ابی ذیب عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد. تب لوگ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَن یُنَجِّیَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ، تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دلائے گا۔ قالوا ولا انت یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ بھی نہیں، کیونکہ آپ کا عمل تو سب سے اونچا ہے، تو گویا آپ کو بھی آپ کا عمل گویا نہیں نجات دلا سکتا۔ قال لا، قال ولا انا الا یتغمدنی اللہ برحمت، میں بھی نہیں الا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈانپ لے۔ تو حقیقت تو اللہ کی رحمت ہی ہے جو ہر جگہ آدمی کے حق میں کارآمد ہوا کرتی ہے۔ سددو وقارب وغدو وروح وشیء من الدلجتی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سددو، سیدھا راستہ اختیار کرو، اور قارب یعنی میانہ روی سے کام لو، عبادت کے اندر اپنے اوپر بے جا سختی نہ کرو۔ نفل اعمال کے معاملے میں ایسی روش آدمی کو اختیار کرنی چاہیے جس میں بہت زیادہ جو ہے آدمی کے اوپر مجاہدہ بھی نہ ہو، میانہ روی ہو۔ کہ میانہ روی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی اس عمل کو ہمیشہ پابندی سے کر پائے گا، اور اگر وہ بہت زیادہ مشقت اٹھا رہا ہے تو ہو سکتا ہے دو چار راتیں پوری پوری رات جاگ کر عبادت کر لی اور پھر بعد میں بیمار پڑ گیا، یا یہ حال ہو گیا طبیعت کے اندر کہ پھر وہ فرض نماز بھی پڑھنے کی نوبت نہیں آتی۔ ایسا نہیں، سد دے دوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راہ ثواب اختیار کرو، گویا ٹھیک راستہ اختیار کرو، اور اگر پورے پورا 100% نہیں کر پاتے تو اس کے قریب قریب رہو۔ اور وغدو، رضی اللہ عنہ شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سددو یعنی بلند پروازیاں مت کرو، بہت اونچی اڑان مت بھرو کہ اس پر پھر پابندی نہیں کر سکو گے۔ میانہ روی اختیار کریں گے تو اس کے نتیجے میں آدمی اس کو نبھا سکتا ہے۔ وغدو وروح، اور صبح کے وقت کچھ چل لیا کرو، سفر کرو، شام کے وقت اور رات کے کچھ حصے میں۔ دراصل راہ آخرت چلنے والے کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مسافر کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں جو اپنی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے۔ اس زمانے کے اندر جو لوگ سفر کرتے تھے، سواریاں عام طور پر اونٹ وغیرہ ہوا کرتی تھی۔ آج کل ہمارے یہاں کی جو سواریاں ہیں، یہ نہیں کہ سواری جو ہے وہ 24 گھنٹے چلتی رہے اور ہم اس میں آرام کرتے سوتے رہیں، نہیں، بلکہ سواری جو ہے وہ بھی ایک جاندار ہوا کرتا تھا، جیسے اونٹ ہے، اس کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو اس زمانے کے اندر قافلے جب دور کے سفر کے لیے نکلتے تھے تو 24 گھنٹے مسلسل وہ اپنی سواریوں کو چلاتے نہیں تھے، بلکہ رات اور دن کے کچھ اوقات کے اندر وہ چلاتے تھے سواریوں کو، اور کچھ اوقات کے اندر آرام کرتے تھے۔ ترتیب یہ ہوا کرتی تھی کہ صبح کو جو ہے دن کے شروع میں چلے اور 3-4 گھنٹے کا سفر کیا، اور ذرا سورج اونچے چڑھا، دھوپ میں تیزی آئی تو ٹھہر گئے، پڑاؤ کر لیا۔ 3-4-5 گھنٹے پڑاؤ کرنے کے بعد پھر ذرا دھوپ ہلکی ہوئی، اس کے بعد پھر روانہ ہوئے رات دن کے شام کے حصے۔ یہ صبح کی سیر، شام کو پھر چلے 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے چلنے کے بعد پھر جو ہے وہ آرام کیا، پھر ٹھہر گئے، پھر رات کے آخری حصے میں پھر اسی طرح اتنی مقدار چلتے تھے۔ گویا 24 گھنٹے میں وہ تین قسطوں میں وہ ان کا سفر ہوا کرتا تھا, اس طرح وہ اپنی منزل پر پہنچا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ مسافر جو راہ آخرت کا ہے, گویا آخرت کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے, جنت تک پہنچنا چاہتا ہے, اس کو بھی یہ دنیاوی مسافر کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی آپ بھی یہ نہیں کہ 24 گھنٹے تسبیح لے کر بیٹھے ہوئے ہیں یا پڑھ رہے ہیں, بلکہ کچھ وقت آپ نے جو ہے ذکر اللہ میں تلاوت وغیرہ میں لگایا, اس کے بعد پھر کچھ وقت اپنے جسم کو راحت دو, آرام پہنچاؤ تاکہ تھک نہ جائے, طبیعت کے اندر اکتاہٹ نہ پیدا ہو. ایک انسان کا مزاج اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ایسی اچھی سے اچھی چیز کیوں نہ ہو, لیکن جب اس میں ذرا طول ہوتا ہے تو اس کی طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے. بریانی اور زردہ اگر 10 ایک دن دیا, دوسرے دن دیا, تیسرے دن, تو بھائی وہ اب نہیں چاہیے, اب بھائی کیا چاہیے, دال لاؤ. تو گویا کہنے کا حاصل یہ ہے کہ انسانی مزاج اور طبیعت ایسی ہے, اس لیے عبادات کے معاملے میں بھی ایسی روش اختیار کرنی چاہیے کہ آدمی اعتدال کے ساتھ, میانہ روی کے ساتھ اس کے اوپر پابندی کر سکے. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جیسے تم دنیاوی سفر کے اندر جو ہے 24 گھنٹے کو 3 قسطوں میں تقسیم کر کے اس کے کچھ کچھ حصوں میں چلتے ہو اور کچھ حصوں میں آرام کرتے ہو, اسی طرح اخروی سفر کے اعتبار سے عبادات کے اندر بھی ایسا ہی معاملہ اور ایسا ہی انداز اختیار کرنا چاہیے. وغدو, گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام اوقات کے اندر سفر جاری مت رکھو, بلکہ نشاط کے جو اوقات ہیں, طبیعت کے اندر جو ہے چستی ہوتی ہو, اس اوقات کو غنیمت سمجھو, اور وہ دن کے شروع میں, وروح دن کے آخر میں, اور شیء من الدلجۃ اور رات کے کچھ حصے میں. اسی طریقے سے عبادات کے اندر بھی آدمی کو یہی روش اور یہی انداز اختیار کرنا چاہیے. القصد القصد, یہ الزم القصد, میانہ روی کو اپنے اوپر لازم پکڑو, میانہ روی کو اپنے اوپر لازم پکڑو, اور یہ میانہ روی جو ہے وہی آدمی کو مداومت پر رکھے گی, یعنی کوئی عمل پابندی سے اسی صورت میں کر سکیں گے جب آپ میانہ روی سے اس کو اختیار کریں گے, تب لوگ منزل مقصود تک گویا پہنچ جاؤ گے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادات کے معاملے کے میں بھی جو ہے افراد سے, بہت زیادہ غلو کرنے سے منع فرماتے ہیں, بلکہ درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے. ایک اور روایت میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی سواری کو خوب دوڑاتا ہے, ایک آدمی ہے اس کو جو ہے ایک منزل مقصود پر پہنچنا ہے, منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے بجائے اس کے کہ درمیان میں وقفہ کرتا, مسلسل وہ اپنی سواری کو تیزی کے ساتھ چلا رہا ہے, دوڑا رہا ہے, تو نتیجہ کیا ہوگا کہ سواری اس کو برداشت نہیں کر سکے گی اور وہ ہلاکت میں پڑے گی, یعنی گویا ختم ہو جائے گی. تو گویا اپنی سواری کو تیز چلانے والا نہ تو اپنی منزل تک پہنچتا ہے اور نہ اپنی سواری کو باقی رکھتا ہے, سواری بھی مر جاتی ہے اور منزل تک پہنچنے کی نوبت بھی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جسم عطا فرمایا ہے تو اس جسم کا بھی تقاضا ہے, اور اس کے مطابق جو ہے آدمی کو عملی راہ اختیار کرنی چاہیے. حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھائی چارگی اور مواخات کا رشتہ قائم کیا تھا, تو دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کیے ہوئے اس تعلق اور رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے موقع بموقع ایک دوسرے کی خبر لیتے تھے, ملاقات کرتے رہتے تھے. ایک مرتبہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے ان کے گھر گئے, دیکھا ام درداء جو ہے وہ بالکل میلے کچیلے کپڑوں میں, بھائی شوہر گھر پر ہو اور عورت اس طرح میلے کچیلے کپڑوں میں کیا بات ہے. تو انہوں نے اس سلسلے میں دریافت کیا, بتلایا کہ آپ کے بھائی ابو دردا کو دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں, وہ تو دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر عبادت میں مشغول رہتے ہیں. چنانچہ اس کے ابھی تو یہ گفتگو پوری ہوئی نہیں تھی کہ حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے اور دیکھا کہ ہمارے بھائی آئے ہیں سلمان, ان کو خوش آمدید کہا اور اہلن و سہلن کہتے ہوئے بٹھایا, ان کے لیے کھانا پکوایا, دسترخوان بچھا کر کھانا لگا کر کہا کھاؤ. کہا تم؟ کہ میرا تو روزہ ہے. تو کہیں تم بھی بیٹھو, تم جب تک نہیں کھاؤ گے میں نہیں. پر روزہ تھا, مہمان کی خاطر توڑوایا جا سکتا ہے. تو بہرحال انہوں نے ان کو بٹھایا اور روزہ توڑوا کر کے کھانا کھلایا. رات جب ہوئی تو انہوں نے ان کے لیے بستر لگایا, کہا آرام, آپ کا بستر لگا دیا گیا. کہا آپ کا, میں تو نماز نہیں, تم بھی سو جاؤ. سلا دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھنا چاہ گئے, ابھی سو. یہاں تک کہ آدھی رات کے بعد جو ہے ایک تہائی رات جب باقی رہی, تب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے خود بھی اٹھے, ان کو بھی کہا آپ بھی اٹھو, اور پھر دونوں تہجد میں عبادت میں مشغول ہوئے. اور پھر جو ہے آخر میں صبح جب جاتے ہوئے نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے, اور ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو. چنانچہ یہ ہدایت دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور اس وقت حضور تشریف فرما تھے, موجود تھے, اور کہا کہ میں نے تو میرے آج یہ کہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ سلمان, سلمان نے صحیح بات کہی. تو بہرحال یہ اس کے بغیر آدمی جو ہے اس چیز کو نبھا سکتا نہیں. اسی لیے میانا روی کا حکم دیا گیا ہے, اور میانا روی ہوگی تو ہی مداومت بھی ہوگی, پابندی ہو. مداومت میں اور میانا روی میں آپس میں ایک مناسبت ہے, اور مداومت جو ہے وہی غایت تعلق اور محبت کی علامت ہے. بھائی آپ اپنے ایک دوست سے روزانہ شام کو عصر کے بعد ملاقات کے لیے جاتے ہیں, چاہے 15 منٹ کے لیے جاتے ہوں, 10 منٹ کے لیے جاتے ہوں, لیکن اب اگر آپ کو اپنے دوست کے ساتھ صحیح تعلق ہے تو کہیں بھی آپ ہوں گے جب وہ وقت آئے گا بھائی وہ وہاں جانا ہے, سب چھوڑ چھاڑ کے اب ملاقات کے لیے جاتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ایک عبادت کے ذریعے سے جو رشتہ اور تعلق قائم کیا ہے, تو اگر آپ مداومت کرتے ہیں تو آج کا اس کی پابندی اور مداومت کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ گویا اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ آپ کو تعلق اور محبت ہے, اور یہ محبت آپ کو اس پابندی پر آمادہ کر دے. ورنہ اگر کما مضبوط تعلق نہ ہوتا, چلو آج نہیں تو کل دیکھی جائے گی, کل چلے جائیں گے, وہ ڈھیل برتتا ہے. لیکن محبت اگر ہوگی تو کبھی وہ ڈھیلی بات کرے گا نہیں, پابندی سے اس کا اہتمام کرے گا. حدثنا عبدالعزیز ابن عبداللہ قال حدثنا سلیمان عن موسی بن عقبہ عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سددوا وقاربوا, کہ راہ سداد اختیار کرو, سیدھی راہ یا میانا روی, اور اس کے قریب قریب رہو. وعلکم ان لن یدخل احدکم عملہ الجنہ, اور جان لو کہ تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل جنت کے اندر نہیں لے جائے گا, بلکہ اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا. اب یہاں اس موقع پر حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی بعض آیتوں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعمال ہی کے بدلے میں جنت دی جائے گی. قرآن ہے سورہ زخرف میں وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, کہ یہ وہ جنت ہے جو تم کو دی گئی, جس کے تم وارث بنائے گئے تمہارے اعمال کے بدلے میں. یا ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون, تم جو اعمال کرتے تھے اس کے بدلے میں جنت میں جاؤ. تو قرآن میں یہ ہے کہ اعمال کی وجہ سے جنت ملتی, اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمل جنت میں نہیں لے جائے گا. تو اس کی توجیہ کی گئی ہے کہ بھائی دیکھو, اصل تو اللہ کی رحمت ہے, اللہ نے مہربانی اور رحمت کا معاملہ فرمایا تو اس کی اللہ کی توفیق کے نتیجے میں ہمیں عمل کرنا نصیب ہوا, اور پھر اس عمل کی وجہ سے جنت میں جانا نصیب ہوا. تو اس عمل کے لیے ہی ذریعہ کون چیز بنی؟ اللہ کی رحمت, اس کی توفیق. اگر وہ توفیق نہ, لولا اللہ لما اهتدینا ولا صلینا ولا تصدقنا. حضرت صحابہ فرماتے اللہ کی توفیق اگر شامل حال نہ ہوتی تو نہ ہم نماز پڑھ سکتے تھے, نہ جو ہے صدقہ اور خیرات کر سکتے تھے. گویا اللہ کی توفیق ہی سے تو نیک عمل ہوتے ہیں. وہ نیک عمل اگر جنت میں لے گیا تو اس نیک عمل کے پیچھے کون سی قوت کار فرما ہے؟ وہی اللہ کی رحمت. گویا وہ قرآن کی اس آیت کے اندر جو آیتیں ہمیں بتلائی گئی, سبب قریب جن عمل کو بتایا گیا, اور یہ حضور نے اپنے ارشاد میں سبب بعید کی طرف اشارہ کیا. وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا إِلَى اللَّهِ وَإِنْ قَلَّ, اور اعمال میں سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کے اوپر مداومت کی جائے, پابندی کی جائے, چاہے وہ تھوڑا سا ہو. اس لیے ہمیں اپنے اعمال کے اندر جو ہے پابندی کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ روزانہ جن نوافل کو ادا کرتے ہیں ان کو پابندی سے ادا کیجیے, جو تسبیحات صبح شام کی ہیں ان کو پابندی سے پڑھیے, قرآن پاک کی تلاوت کا جو معمول ہے اس کو پابندی سے آپ ادا کیجیے, وہ چھوٹنا نہیں چاہیے. پابندی کریں گے تو یہ پابندی والا جو عمل ہے وہی اللہ کو پسند ہے, چاہے تھوڑا ہو. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم انها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. قال ادومہ وان قل, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا وہ عمل جس پر پابندی کی جائے چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ. دو رکعت پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں, تہجد میں دو رکعت ہی پڑھیں رات کو اٹھ کر, روزانہ پڑھیں. یہ ہے, یہ نہیں کہ دو چار راتیں تو پوری رات جاگ لی اور پھر چھوڑ دیا, ایسا. وقال اکلفو من الاعمال ما تطیقون, اور یہ بھی فرمایا کہ اپنے سر لو وہ اعمال جس کی تمہارے اندر طاقت ہو. یعنی اعمال کو جب انجام دینے لگو تو اپنے ذمے پر انہی اعمال کو لینا چاہیے اور اختیار کرنا چاہیے جو تمہارے بس میں ہے, وہ یعنی جس کو تم آسانی کے ساتھ انجام دے سکتے. اسی لیے کوئی بھی معمول جب آدمی اپنے لیے جو ہے شروع کرنا چاہے تو سوچ لے کہ گویا اس اعمال کی ادائیگی میرے لیے دشوار تو نہیں, اس لیے کہ اسی پر اس کو پابندی کرنی ہے. پابندی کرے گا تو ہی یہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہوگا, اور اپنی طاقت کے اندر رہ کر کے آدمی کو اس کو انجام دینا چاہیے. حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابراہیم عن علقمۃ قال سألت ام المؤمنین عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا قلت یا ام المؤمنین کیف کان عمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل کان یخص شیئا من الایام. حضرت القما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اے ام المؤمنین کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی کیا کیفیت ہوتی تھی, ہل کان یخص شیئا من الایام, کیا کسی مخصوص دن میں کوئی عمل کرتے تھے. قال لا کان عمله دیما. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب میں فرمایا نہیں, آپ کا عمل کیا ہوتا تھا, ہمیشہ کا, ایک دو دن کا نہیں ہوا کرتا تھا, جو بھی اعمال آپ کرتے تھے پابندی کے ساتھ روزانہ ہوا کرتا تھا. وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَسْتَطِيعُ, اور تم میں سے کون اس چیز کی طاقت رکھ سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. بہرحال یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ عمل میں جتنی مداومت ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ اتنا پسند ہوگا. حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا محمد بن زبرقان قال حدثنا موسى بن عقبة عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وابشروا فانه لا يدخل احدا الجنة عمله. وہی ارشادات ہیں ذرا ذرا سے فرق کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا سد دے دو راہ ثواب اور سیدھا راستہ صحیح راستہ اختیار کرو اور اس کے قریب قریب رہو. وابشرو اور جو ہے جب سیدھا راستہ اختیار کرو گے اور نیک اعمال کرو گے تو پھر اجر اور ثواب کی بشارت بھی سن لو. فإنہ اس لیے کہ کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا. قالوا بلا انت یا رسول اللہ, صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کو بھی نہیں. کہا ولا انا, کہا میں بھی نہیں. الا ان یتغمدنی اللہ بمغفرت و رحمت, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت اور رحمت سے مجھے ڈھانپ لے. قال اظنہ انا بالنظر انا ابی سلمت عن عائشہ. یہ روایت جو امام بخاری نے اپنے استاد علی ابن عبداللہ عبدالعلی ابن مدینی سے لی ہے, کیونکہ اس روایت میں یہ ہے موسیٰ ابن عقبہ جو اس کے راوی ہیں اس کو وہ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن جو تابعی ہیں حضرت عائشہ کے شاگرد ان سے نقل کرتے ہیں. تو علی ابن مدینی فرماتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ گویا یہ روایت انہوں نے یعنی موسیٰ ابن عقبہ نے براہ راست حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے سنی نہیں ہے, بلکہ بیچ میں شاید واسطہ ہے ابو نظرہ کا, ابو نظرہ سے سن کر کے انہوں نے نقل کیا, لیکن یہاں ان کا واسطہ ذکر نہیں کیا. یہ اپنا گمان پیش کر رہے ہیں کون؟ امام بخاری کے استاد. اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری سند پیش کر کے ان کے استاد نے جو اپنا گمان پیش کیا تھا اس کی تردید کر دی. وقال عفان حدثنا وہیب عن موسیٰ بن عقبۃ قال سمیت ابا سلمۃ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اس دوسری سند میں آ گیا کہ یہ جو ہے موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کو سنا, وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کر رہے ہیں قال سددو وابشرو کہ راہ ثواب سیدھا راستہ اختیار کرو اور اللہ کی طرف سے ثواب ملنے کی بشارت اور خوشخبری سن لو. قال مجاہد سدیدن و سدادا صدقن, یہ اس کا لغوی معنی بیان کرنے کے لیے حضرت مجاہد کا قول نقل کیا ہے. حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فلیح قال حدثنا ابی عن ہلال بن علی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عنہ قال سمیت یقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی لنا یوم الصلاۃ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو ہلال ابن علی نے فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم کو نماز پڑھائی, ثم رقی المنبر, اس کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ منبر کے اوپر تشریف لے گئے, فاشار بیدیہ قبل قبلۃ المسجد, اور منبر پر تشریف لے جا کر مسجد کی جو قبلہ والی دیوار ہے اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور فرمایا قال قد اریت الان منذ صلیت لکم الصلاۃ الجنۃ والنار ممثلتین فی قبول ہذا الجدار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت میں نے تم کو یہ نماز پڑھائی نا تو دوران نماز مجھے جو ہے مسجد کی اس دیوار کے اندر جنت اور دوزخ جو ہے متشکل کر کے دکھائی گئی. فلا مرا کل یوم فی الخیر والشر مرتین, اور آج جیسا دن اچھا اور برا میں نے نہیں دیکھا, کیونکہ جنت کا بھی نظارہ ہوا تھا اس اعتبار سے اچھا اور جہنم کا بھی ہوا تھا اس اعتبار سے برا. دو مرتبہ یہ جملہ فرمایا. یہاں یہ روایت اس لیے لائے ہیں کہ اس میں جنت اور دوزخ دونوں کے دکھلائے جانے کا تذکرہ ہے. وہی امام بخاری یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو آدمی ہر وقت اپنے سامنے جنت اور دوزخ کو گویا مستحضر سمجھے گا, جنت کا بھی اور جہنم کا بھی دونوں کا دل میں خیال تازہ رکھے گا, تو وہ آدمی اعمال کے اوپر مداومت کرے گا, کبھی اعمال کو چھوڑے گا نہیں. گویا اعمال پر مداومت کرنے کے لیے یہ تدبیر جو ہے جنت اور جہنم کا استحضار ہر وقت ذہن کے اندر اس کو تازہ رکھنا یہ بڑی مؤثر ہے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اللہ تمام رذائل سے تو ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتوں کی اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما۔ اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حق، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے تو ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی شان ربوبیت سے تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں موجود اور مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔